मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے، تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے۔ اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے، یہ دو طریقوں سے ممکن ہے۔ دیکھو، ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں، میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے، یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب، یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں، تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا، یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے۔ دوسرا، اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے، یہی کہیں گے نا آپ؟ تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی، تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات ہیں کائنڈلی. ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے پورے چار چار سال پڑھتے ہیں لوگ، چھ چھ سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہیں جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے، انکانشیس، کانشیس، یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں، اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے، آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے وہ. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے، اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں، یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹینشنز. ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں، آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہیں، محسوس زیادہ ہوتی ہیں. ابھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا، بڑا زبردست. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے، فیل اتنا ہو رہا ہے، فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی، ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو، آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے، اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا، فیلنگ آپ کی بولو یار کیا ہو گیا بڑھ جائے گی، فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے، کوئی آپ کا دوست جاننے والا، جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے، تو بے عزتی کا لیول وہی ہے، تناسب وہی ہے، بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے، لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا، بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے، فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے. اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں، بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن، بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو، سمجھتے ہو؟ بلا وجہ کی، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. تین درجات ہیں، ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے، یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر، ٹینشن 30 ڈگری ہے، فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے، یہ بھی حماقت ہے کہ ہے اتنی فیل آپ کو، آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا، اس کا مطلب ہے. یار کیا ہو گیا، پتہ نہیں کس سٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، تو اب تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر زیرو سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, مائنس 30 ہے اور محسوس پلس 30 ہو رہا ہے. یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میری میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے. یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا؟ زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے؟ اسٹریس میں جا رہا ہے. اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا, شکر کا موقع تھا, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو؟ ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری, جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا؟ ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں. ٹینشن میں گیا, ابے میں آگ کا بنا ہوا, یہی باتیں کر رہا تھا نا, میں آگ کا بنا ہوا, یہ مٹی کے بنے ہوئے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت, حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا, یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا مجھے. اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. میں تو مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا, تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدے گھوڑوں سے اعلی مخلوق بنا دیا. تو شکر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتا چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے, شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے. شیطان الٹا سوچ رہا تھا, اتنی ٹینشن میں آیا, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں؟ اور یاد رکھو, مجھے ایک بات بتاؤ, ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں.
اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں، ٹینشن میں طلاق دی، غلط کام کیا، پھر تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا، ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا؟ بھاگے گا۔ پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے، وہ اختلافی ہے نہیں، اجماعی ہے، پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں، ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے۔ آخرت کی عدالت جو لگے گی نا، اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گی، ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے، بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو، اس سے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا۔ بچے کی جب شادی ہو نا، شادی سے پہلے بتا دو، طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا، اس کو پہلے بتا دو، سر پھاڑ دیا نا اس کی تلافی ہو سکتی ہے، ٹانکے لگ جائیں گے، جڑ جائے گا دوبارہ۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ان کا سر کھل گیا تھا، ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا، وہ اے او کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی، اے او کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے، اللہ مغفرت کرے انتقال ہو گیا، انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی دوبارہ، پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی۔ تو میاں بیوی بی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں اے او کلینک میں، امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ، لیکن طلاقیں دینے کے بعد اے او کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا۔ لوگ کہتے ہیں اے او کلینک کیا ہے، کراچی سے باہر والوں، اے او کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے، جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں، تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے، تین طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا۔ تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا۔ تو دو چیزیں ہیں، نمبر ایک، یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں مانتا ہوں، وہ تو پڑھے ہی یہی ہیں، لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا۔ کیونکہ آج ٹیمپریچر زیرو سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے۔ تو شکر کی تمام چیزیں، تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو۔ اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی، اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا، دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں نا، میں پریشان، فلانا پریشان، ڈمکانا پریشان، وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہے ہیں، بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو۔ آپ کو خوش ہونا تھا، اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی کمبخت، تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی، تو ناشکرا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے۔ بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا، پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ایک دم غصے میں بھی آیا، ٹینشن میں بھی آیا، تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے نا حدیث میں؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا، وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں، میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی، نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی، میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں، اتنا اچھا میں کیسے بن گیا۔ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا تو نے صبر کیا، فلاں موقع پہ غم پہنچا ناشکری نہیں کی تو نے صبر کیا، تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو پریشانی ہو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا، غلط بات پہ آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں، سبب ہے نہیں، اے میں تقریریں سن سن کے غم زدہ ہو رہا ہے، غریب ہو ایسے ہو تم، غریب ہو فلانے ہو تم، غریب ہو ڈمکانے ہو تم، تو غریب ہے غربت دور نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے، اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے، تجارت کی فضیلت، یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ۔ بلے ٹماٹر بیچ لو، اپنا بزنس ہونا چاہیے، اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں، لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے۔ سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی، بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو، چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے۔ اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو، آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ۔ قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا، کسی کو غریب رکھوں گا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، سورہ زخرف میں، تاکہ بعض بعض کو ملازم بنا کے رکھیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے، کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے۔ ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے۔ خیر، تو ایک ٹینشن وہ ہے۔ اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا۔ اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی، اسٹریس میں گیا تھا، اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں، تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا، کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے، اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پوسیبل نہیں، میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے۔ سوچو اب اتنی ٹینشن، جب اتنی ڈپریشن میں گیا، اتنی تکلیف میں گیا، تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے۔ کیا خیال ہے بھائی، ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں؟ شیطان کو تو پورے پورے چھرے بھوپ دیے تھے کسی نے، گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے، کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں، اتنا غم پہنچا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے، میرے دل پہ کیا چلتے ہیں، ماں ناراض ہو جائے، آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں ڈپریشن میں گیا ہو۔ باپ ناراض ہو جائے، میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے۔ آرے جب ہی چلتے ہیں، ہونی آپ کی تھی، ہو اس کی گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں، پھر دل پہ کیا چلتے ہیں، آرے۔ تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی، آرے چل رہے تھے, کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر دو, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا, دوسرا نقصان اس ٹینشن کا. یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو, ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں, مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا, کیونکہ اس ٹینشن کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا, گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بےعزتی ہو رہی ہے, اور بےعزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے, اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے. جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنا جانشین بنانا تھا کسی کو, ہوتا ہے نا گدی نشین جانشین, کے میرے بعد اصلاح امت جو ہے, جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کا نظام کون سنبھالے گا. اس کو عرف میں گدی نشین کہا. آج کل تو یہ گدی نشین برے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یہ لفظ جاہی پیر جو نائب بنا کے جاتے ہیں نا عامل لوگ, ان کو گدی نشین کہتے ہیں, لیکن اصل میں تو اس کا تصور ٹھیک تھا نا. جیسے عبداللہ بن مسعود کے گدی نشین علقمہ تھے, علقمہ کے گدی نشین ابراہیم نخعی تھے, ان کے حماد الکوفی تھے, ان کے امام حنیفہ تھے. تو یہ علمی گدی ہو گئی. ایک ہوتی ہے روحانی گدی, کہ کوئی بزرگ ہیں جن کو سے اللہ ہدایت کا کام لے رہا ہے, بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرا نظام سنبھالے گا کون, تو وہ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو خیال ہوتا تھا کہ میں اپنا نائب تو کسی کو بناؤں, سارے کام اس کے حوالے کروں, اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو کون نائب ہو. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا علماء میں, صلحاء میں, نیک لوگوں میں, کسی کو اپنا جانشین بناؤں, بہت آزمایا. خیال ہوتا تھا بھائی یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا جانشین بنایا جائے, اس کو پرکھتے تھے بہت. اور پھر ان کا معیار بہت اونچا تھا. فرماتے پھر ایک شعر پڑھتے تھے جس کا مفہوم یہ, کئی سال ہو گئے نا 10-15 سال, پھر کہتے تھے کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا بہت, یہ ان کی رائے تھی, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی سارے معاذ اللہ گدھے کے بچے ہیں. میرے بیان کو لوگ الٹا بھی لے جاتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ سارے کیا بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں ان کا معیار انسانیت کا بہت بولو اونچا تھا. جیسے ایک مسٹر کراچی ہوگا تو اس کی جو صحت ہے اس کا معیار کیا ہوگا, بہت اونچا ہوگا. اور ایک نارمل آدمی کے صحت کا معیار اتنا ہے بس لپڈ پروفائل کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہو, وہ کلیئر آ جائے. تو ہر آدمی کا معیار دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت کا معیار, کیونکہ خود بہت پرہیزگار تھے تو معیار ان کا ایسے ہی اونچا تھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ چراغ لے کے تلاش کرو گے نا, ان کے تجربے کے بعد انہوں نے کہا انسان کا بچہ ملنا بہت مشکل. کوئی نیک ہوتا ہے اوپر سے فارغ ہوتا ہے, کوئی نیک ہوتا ہے مگر ادھر سے کیا ہوتا ہے فارغ, کوئی ادھر سے بھی ذہین ہوتا ہے نیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے, وہ حقیقت میں ذہین ہوتا نہیں ہے. یاد رکھو جو بھی ذہین آدمی ہوگا نا وہ اپنے آپ کو عقل کل کبھی بھی نہیں سمجھے گا. دنیا میں ہمیشہ بے وقوف لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. یہ بے وقوفوں کا کام ہے. تکبر اور خود پسندی یہ بے وقوفوں کی بیماریاں ہیں, یہ عقل مندوں کی بیماریاں نہیں ہیں. تکبر ہوتا ہے نا پیسہ آ گیا ایک دم اپنی اوقات بھول گیا, یا کسی سے کبھی مشورہ ہی نہیں لیتا, سمجھتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے. اٹ مینس کہ یہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, عقل بچوں میں کم ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا بچوں میں. تو بچوں میں خود پسندی بھی ہوتی ہے. بچے کے سامنے دوسرے بچے کی تعریف کریں اس کو غصہ آتا ہے. بچوں میں تکبر بھی ہوتا ہے بہت جلدی, ذرا سی بات پہ دوسرے بچوں کے سامنے اترانے لگتے ہیں, شو مارنے لگتے ہیں. لیکن جب مچور ہوتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں تو یہ چھچور پنا چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا کیا ہے؟ بہت مشکل. تو پھر مفتی رشید احمد صاحب نے نائب بنایا بہت طویل عرصے کے بعد, جو ہمارے شیخ ہیں اس وقت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, اور پھر ان پہ ایک پوری ایک کتابچہ لکھا کہ ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے, میں نے ایسے ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے کہ خانقاہوں میں اس آزمائش کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے. تین چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, خوب سمجھ لو. یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا, پھونکو والا اور چڑیلوں والا, اٹ از ناٹ بزرگ. نیک بننے کے لیے بزرگ, بزرگ نیک ایک ہی چیز ہے, بزرگ کوئی الگ سی خلائی مخلوق نہیں ہوتی. تین چیزیں, باطنی صفات, ظاہری طور پر تو ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے کہیں, وہ میں پھر اس پہ رپورٹ بعد میں پیش کروں گا. ابھی تم دوبارہ شیطان کی طرف آ رہے ہیں. ایک, حب جاہ نہ ہو. حب جاہ کا مطلب شہرت کا بھوکا, بڑا بننے کا شوق, ہر جگہ یہ کہ میری ٹانگ اونچی رہے. جس میں یہ ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. وہ اس کے اندر جراثیم کون سے والے ہیں؟ شیطان والے. نمبر دو, حب مال نہ ہو, پیسوں کا بھوکا نہ ہو. بعض لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے, شہرت اور عزت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں. بعض عزت اور شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے, پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. وہ عزت بیچ کے پیسہ کماتے ہیں, کہتے ہیں عزت جائے پیسہ نہ جائے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور تیسری چیز ہے حب باہ, ٹھرکی, عورت کے ٹھرکی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تین قسم کی ٹھرک مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے. عورت کی ٹھرک کیا ہوتی ہے؟ بندے کا فون آیا, دو منٹ میں نمٹا دیا. کسی خاتون کا فون آیا, ذرا آواز اچھی ہے, فون پہ چپک گیا. اور یہ ان لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے عورتوں کا واسطہ بہت ہوتا ہے. عام آدمی کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا. تو ایسے مذہبی اسکالرز بھی ہیں کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے. بہت ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آ کے بگڑ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہی فراڈی ہیں شروع سے. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ کو. ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ہوتے ہی دو نمبر ہیں شروع سے ہی. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں. ایک ہوتا ہے قوت باہ, ایک ہوتی حب باہ, دونوں میں کیا ہے؟ ابے کیا ہو گیا, فرق ہے. قوت باہ تو مردانگی کو بولتے ہیں, وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے. ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. تو یہ تو مرد کی مردانگی ہے. ایک ہے حب باہ, ہوس. اندر کچھ بھی نہیں ہے, گٹکے کھا کے تباہ ہو گیا ہے. ٹھڑک اتنی ہے کہ انٹی ایک گلی کے ایک کونے سے گھسے گی نا تو جب تک اس کو دوسرے کونے سے نکال نہیں دیتا نظر نہیں جھکے گی اس کی. آپ دیکھ لو کراچی کے گٹکے والوں کو. صحت کا یہ عالم ہوگا کہ کمیز اتاریں تو پوری پسلیاں آپ گن سکتے ہیں باہر سے، ایکس رے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہ ڈاکٹر نے بولا ضرورت نہیں ہے، یہاں سے پتا نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. گٹھکوں کا دیکھو، کوئی نیچرلی اگر کوئی لڑکا باریک ہے نا تو اس پہ طنز مت سمجھو، کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ ہے. کچھ باریک ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں. میں تو گٹکا نہیں کھاتا تھا لیکن میں بہت باریک تھا. یہ تو میں 2013 میں تھوڑا سا موٹا ہوا ہوں، شادیوں کی برکت کہہ لو یا کیا کیا کہہ لو، واللہ اعلم. ان کو پتا ہے میں کتنا باریک سا ہوتا تھا. 2013 سے پہلے پہلے میری یہی پوزیشن تھی جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ باریکی صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، وہ نیچرلی دبلا پتلا، کیونکہ صحت تو پہلے اب سے زیادہ اچھی تھی. اس وقت ہم بھاگتے تھے، پکڑائی میں نہیں آتے تھے، تو پہلے زیادہ اچھی صحت تھی جب دبلے تھے. تو ایک دبلا یا ایک موٹا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا، کسی کو کیا بنایا. یعنی میں اتنا باریک تھا کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو بڑے ہنگامے ہوئے خاندان میں. تو ہمارے استاد نے پوچھا کہ تمہارا وزن کتنا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہا 50 کلو. انہوں نے کہا کام 90 کلو کا کیا ہے تم نے، ویٹ تمہارا 50 کلو ہے اور کام تم نے کون سا کر لیا، 90 کلو والا کر لیا. جب میں نے دوسری کی تھی تو وہ بڑی بحثیں بہت چلتی تھی. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میری پنڈلی نظر آ رہی تھی، بہت ہی باریک سی. ہمارے استاد کی عادت تھی مزاح کرنے کی، انہوں نے کہا بھائی یہ پنڈلی نیچے کرو یار، باتیں دو تو چار چار شادیوں کی چل رہی ہیں اور یہ پنڈلی جو ہے نا آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باریک جو کوئی بائی نیچر ہو، لیکن جو گٹکوں والا باریک ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. بعض لڑکے گٹکے کھا کھا کے، پان، گٹکے، سگریٹ. ہمارے ایک دوست سگریٹ صبح و شام پیتے تھے. ہم سوئمنگ پول گئے سوئمنگ کے لیے، 2002 یا 2003 کی بات ہوگی. اب ہم سوئمنگ کر رہے ہیں، وہ بےچارہ یہاں سے وہاں جائے تو اس کا سانس ہی پھول جائے، اور حالت بھی ایسی کہ باریک ہو گیا. تو پھر خود ہی کہتا ہے بھائی، میں نے کہا کہ یار اچھا شادی شادی بہت کرتا تھا، شادی کرا دو مفتی صاحب، شادی کرا دو. پھر ایک دن خود ہی کہنے لگا مفتی صاحب آج جو میں نے اپنا اسٹیمنا چیک کیا نا سوئمنگ میں، اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، تو مجھے لگتا ہے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اب کیا ہوگا، دھواں ہی نکلے گا. بےچارہ یہاں سے وہاں جاتا اس کا سانس پھول جاتا. تو صحت کراچی کے جو گٹکے والے لڑکے ہیں ان کی یہ ہے، اور باتیں کون سی ہیں، چار چار شادیوں کی. تو یہ صحت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، اٹ از کالڈ ٹھرک. اب میں اور کون سا مہذب لفظ استعمال کروں اس کے لیے، کیا کہہ لے بھائی، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسے جیسے بھوک لگنی رہی اور کھا 6 پراٹھے رہے. تو یہ ہوس ہے. ایک تو ہے نا شدید بھوک لگ رہی ہے، پوری دیکھ کھا گیا. یہ تو طاقت اور قوت کی بھائی، جگر اور میدا بہت مضبوط ہے بھائی، ایک دو پراٹھوں سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک ہے بھوک چکے گی نہیں ہے، کھاتا ایسے جیسے صدیوں کا بھوکا ہے. تو یہ اٹ از کالڈ، اب آپ لوگ بھی سیکھ جائیں نا، یہ کیا ہے، یہ ٹھرک ہے، یہ صحت نہیں ہے. تو جو عورت کی ٹھرک ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو، کہیں بھی کہیں سے بھی بس دوستیاں فیس بک پہ بھی، اور پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ دوستیاں لگانے میں لڑکیوں سے، یہ عمل کہلاتا ہے حب باہ. سمجھ رہے ہو؟ باہ کی ٹھرک ہے. تو یہ تین چیزیں انسان کو غیر اخلاقی بنا دیتی ہیں، شہرت کی بھوک کا بھوکا ہو، پیسوں کا لالچی ہو، عورت کا ٹھرکی ہو، فرق ہی نہیں کرتا کہ ہر جگہ اسی میں لگا رہتا ہے بس. تو یہ بعض دفعہ کسی میں تینوں بیماریاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ دو بیماریاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو شیطان جو تھا نا، شیطان اس میں نہ مال کی محبت تھی نہ عورت کی ٹھرک تھی، اس میں ایک ہی بیماری اتنی خطرناک تھی جو دو کے قائم مقام ہے، وہ کیا ہے؟ حب جاہ، تکبر، کہ سب سے زیادہ عزت میری ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں؟ اللہ کے دربار میں میں ہوں بھائی، میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن کون ہوں؟ اللہ کے لیے میں ہوں. یہ آدم کیوں آیا بعد میں؟ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ تصوف میں جس میں تین چیزیں نہیں ہوں گی, یعنی شیخ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں نہیں ہیں, تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ نیک آدمی ہے. ہمارے ہاں آج کل نیک کی ڈیفینیشن یہ رہی نہیں ہے. ہمارے ہاں نیک کی ڈیفینیشن تو جھاڑ پھونک اور پھونکو والا اور جن چڑیل بھوت بھگانا اور بہت زیادہ دیکھ لیا تو کوئی بہت عبادت کر رہا ہے. عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ عبادت بہت کر رہے ہو اور دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے دل میں. مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت کے گٹر جب ابلتے ہیں تو مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جاہ کی محبت, ان دو چیزوں کا مجموعہ دنیا کی محبت کہلاتا ہے. یعنی حب مال, حب جاہ اور حب باہ, یہ تین چیزوں کا مجموعہ کو ہم ان شارٹ کیا کہتے ہیں, حب دنیا, دنیا کی محبت. حالانکہ مسافر خانہ ہے, اس سے کیوں اتنی محبت کر رہے ہو بھائی, کیوں لفٹ کرا رہے ہو اس کو اتنا؟ تو یہ تین چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بعض میں دو ہوتی ہیں, بعض میں ایک ہی بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی؟ شیطان ڈپریشن میں گیا, ٹینشن میں گیا. کس بات سے؟ اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں, اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا. مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے, مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے تین غلطیاں کی ہیں, اس کے تین سائڈ ایفیکٹ ہوئے کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلی غلطی, پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی, پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. خود ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا, ایک عذاب ہے. تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا اس نے, ٹینشن میں ڈالا, یہ ایک سائڈ ایفیکٹ. نمبر دو, اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو, بلا وجہ کا عذاب. نمبر دو, گناہ ملا اس کو. اور نمبر تین, اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا, اے اللہ ابھی تو میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں, میں بہت ٹینشن میں اس وقت, تو اے اللہ کل دیکھوں گا اس بارے میں, غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی, اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو, لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی, ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا, ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے, بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا, دے دو طلاق دے دو, تو غصے میں دے دیتا ہے. تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں, اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں. گٹکا کھانے چلا, ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے, کچھ تو کھائے نا, ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا, تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے, ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو, طلاق کر علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے, فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا, بھائی ریلیکس ہو جا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا, دو ٹیبلٹ کھا کے سو جا, جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا نا نا, فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا, تو اس نے کہا کہ اے اللہ اس شیطان, اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس شیطان آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا, کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات سے, یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا. اے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا, تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں, اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے. اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے, اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی, کھلا میدان ہے, میں نے آدم کو بنایا, میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا, جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے, لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا, تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے, میچ ہے, اننگ ہے, جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے گا. جیسے کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں نا جس میں ہم لوگ ہارتے ہی جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا کبھی تو اوپر ایک پہلوان سے کسی کی لڑائی ہو گئی کمزور آدمی کی, اس نے کہا کہ مقابلہ, اس نے کہا برابر برابر. کیسے برابر؟ سے کبھی وہ اوپر میں نیچے, کبھی میں نیچے وہ اوپر. تو آج کل ہماری ٹیم کا بھی کیا حال چل رہا ہے. یہاں میں ایک بات بتاتا ہوں, میں کرکٹ میچ دیکھتا نہیں ہوں, اطلاعات مل جاتی ہیں. دو منٹ کی بات کر کے اپنے ٹاپک پہ چلوں گا, کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو رہی ہے لوگوں کو, پاکستان ہار گیا پاکستان ہار گیا پاکستان ہار گیا. تو کیا ہو گیا؟ ہار گیا بھائی, گیند بلے کا میدان ہے, ہار جائے کچھ کچھ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاگلوں کی طرح وہ کھلاڑی بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں, وہ بھی کلابازیاں کھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے, نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا ہے. کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل سمجھو. تو پاگل, وہ پاگل ہے, تم تھوڑی پاگل ہو. ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں جو ہم ان چیزوں پہ. یار قومیں کھیل ہے نا, کھیل, اس میں ہار بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا خوشی ہو جائے جیت گیا ہے بھائی, جیت گیا تو تھوڑا ہا ہا وہ بس ختم. اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے, کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں, بدل رہی ہیں تقدیریں, لیکن بیوقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے. جب بیوقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا, بیوقوف لوگوں نے, تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے, لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ رو, آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ. آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ. آپ اکنامیکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا, جب بجلی کا بل آیا نا تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. سبھی ہی روئے ہیں نا, کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. اس پہ روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے کہ ابھی اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. وہ آ گیا تھا کہ الیکٹرک والا بجلی کاٹنے کے لیے, تو ہمارے لڑکوں نے بولا اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. خیر وہ تو کاٹ کے چلے جاتے ہیں, میں تو سوچ رہا ہوں کہ جڑ سے اڑا دو بجلی کا کنیکشن یار, اندھیروں میں رہو اندھیروں میں. ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا, مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے, کچھ زکات صدقہ بھیج دو اللہ کے نام پہ, سولر پلیٹیں لگانی ہے میں نے. سولر پلیٹیں, میں نے کہا دیکھو خالی تمہاری بجلی کٹی ہوتی نا, باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی, تو سمجھ میں آتا ہم زکات دے دیتے, آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے. جب سارے گاؤں کی کٹ گئی تو جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی کیا کرو, انجوائے کرو. اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکات مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا, یہ والا اسٹائل سے کام نہیں بنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی, گوشت ہی نہیں آتا مفتی صاحب, ہمارے گھر بھی نہیں ہو رہی, سب جگہ ہوتی تو گوشت آ جاتا. میں نے کہا جب پورے گاؤں میں ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ سے بھی نہیں ہو رہی. یا تو ہوتا نا سارے کھا رہے ہوتے, آپ بےچارے, تو جس غم میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں وہ غم پھر غم نہیں لگتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ پورے محلے کی بجلی قیامت تک کے لیے جڑ سے خاتمہ کر دو اس کا, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اس کے بڑے فضائل ہیں. رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے ہوں گے. آپ کہو گے گرمی میں سوئیں گے کیسے, ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی, اس کے بعد تمہارے باپ کو بھی نیند آئے گی گرمی میں. نیند ایسی چیز ہے جو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, ہم پہ مسلط ہوتی ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ الیکٹرک والے میری بجلیاں کاٹ کے چلے ہیں کہ یار یہ تو باقیوں کی کاٹیں, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بجلی. بھائی کاٹو تو سب کی بجلی کاٹو, خالی ہمارے اکیلے کی نہیں کاٹو, ہم یہ کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہو, سب کی بجلی کاٹ دو, سکون میں آ جائیں گے. یار یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا, موبائل, ٹک ٹاک, ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, شور میں نیند نہیں آتی نا, لیکن ٹرین میں تو آ جاتی ہے, اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی, جب نیند کا غلبہ ہوگا تو نیند اسی شور کی عادی ہو جاتی ہے. پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی, یہ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو گرمی میں نیند نہیں آئے گی, چار پانچ چھ دن نہیں آئے گی, اس کے بعد باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی, باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. دیکھو میں پنکھوں کا عادی ہوں, اے سی کا عادی نہیں ہوں, تو میں پنکھا ہی چلا کے سوتا ہوں. مجھے پنکھے کی جو آواز ہے نا ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند آتی ہے مجھے. ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ پنکھے کی آواز سے نیند خراب ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری ہے. اور جتنا پرانا پنکھا ہوتا ہے مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے, کیونکہ اچھا پنکھا ہوگا اس میں آواز کم ہوگی. پرانا پنکھا ڈنگ 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 ایسے آواز آ رہی تھا, ڈنگ ڈنگ ڈنگ, وہ پرانا زمانہ مجھے یاد آتا ہے یار. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے پنکھے ہوا کرتے تھے, تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے. ہمارے ایک شاید میری دادی کو جہیز میں ملا تھا, ایک پیڈسٹل فین تھا, وہ ایسے ہی گھومتا تھا ڈنگ 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 کر کے. مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے, بڑی سکون کی نیند آتی ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں پنکھا تلاش کرتا ہوں, یار پنکھا چلاؤ ڈنگ ڈنگ ڈنگ, نہیں تو نیٹ پہ پنکھا لگا کے. پنکھے کی آوازیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں, اس سے پتا چلتا ہے ادھر ہماری بیماری نہیں ہے, بہت سے لوگوں کی ہے یہ. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے پنکھے کی آوازیں یوٹیوب میں ڈالی ہوئی ہیں. تو جس چیز کا اپنی باڈی کو عادی بناؤ گے بھائی, وہ عادی بن جائے گی. اب میں سعودی عرب میں دو مہینے رہا, تو ہوٹلوں میں ہی رہایا جاتا ہے, وہاں پہ دھوپ ہی. اب جب حرم میں نکلو گے تو دھوپ ہوگی, ورنہ دھوپ نہیں ہے. اتنا ڈپریشن ہوئی ہے, ایک ٹینشن ہوئی ہے بھائی, یہ کیسے گھر ہے, نہ دھوپ نہ وینٹیلیشن. ہم تو کراچی آئے تو یہاں دیکھا کہ یار دھوپ بھی ہے, ہوا بھی, اوہو ہو, ایسا دماغ کو سکون ملا. تو بجلی کے جو بل آ رہے ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. آپ اپنے حکمرانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو. اس کا حل یہ کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو ایک ایک کر کے کنیکشن نہ کاٹو میرے بھائی, پورے ملک کی ایک دم سے بجلی اڑا دو. ایک مہینہ لگے گا پرانی روٹین پہ ہمیں سیٹ ہونے میں. اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے, جلدی سوئیں گے, صبح جلدی اٹھیں گے, اور پسینہ نکلے گا. آپ پسینہ نکلنا اتنا, دیکھو گرم علاقہ کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, ٹھنڈے علاقے کے لوگ ویسے لال ٹماٹر ہوتے ہیں, عمریں بہت کم ہوتی ہیں. ٹھنڈے علاقے, فالج, بلڈ پریشر, یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں کی بیماریاں ہیں. گرم علاقے کے جو پسینے جب نکلتے ہیں نا, باڈی میں فلیکسیبلٹی رہتی ہے, لچک رہتی ہے, تو باڈی صحیح رہتی ہے انسان کی, پسینہ نکلتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا گرم علاقے, افریقہ وفریقہ کے جو لوگ ہیں کالے کالے ہوتے ہیں, لیکن ہوتی کتنی لمبی لمبی عمریں ان کی. تو خیر میں کدھر کدھر کو نکل لیا, جو بات چل رہی تھی وہ شیطان پہ رپورٹ پیش کر رہا تھا میں. تو شیطان نے کیا کیا اس ٹینشن میں, فیصلہ صحیح کیا یا غلط؟ غلط. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں تین عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر ایک, ٹینشن میں آپ بھول کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر دو, اسی کو نمبر ایک میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر دو, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے, اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی, اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, سوری وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی, یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں, میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, میں 21ویں کا کیوں ہوں. ابے تو یہ دیکھ کے 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت, وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے, کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر آرنلڈ, میری صحت آرنلڈ ایسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے, تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے, تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے, تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے, حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے, تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے, جاؤ چھپڑوں میں جا کے روڈوں پہ جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکری ہے, یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے. اس کا مطلب زیرو سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے, اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موقع تھا ہیٹر لگانے کا, ٹھنڈ ہو رہی ہے اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں. او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے, استری جلا کے گرمی حاصل کر لے, اے سی کی باتیں مت کر تو. آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے. پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہیں زندگی میں, تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہیں نا اس پہ, یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بےچارا غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں. میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں, نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے, محروم. اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تم منا کیا رہا ہے غم. ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے. بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں, 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں بولو نا, 26 یا 28, بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹھر گیا, میں وہیں کا وہیں, میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے, جم گیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے, یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ. لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ, تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے, یا 28, 26 سے 28 اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے بولو نا, ایزی. اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے. مثال کے طور پہ اس کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز, تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہو, 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے, تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے, یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں؟ تو خوب سمجھ لو, اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, وہ خوش ہونا چاہیے. اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب. تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے, اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو تین چیزیں مل گئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اب اس کو خوش رہنا چاہیے, اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, دو وقت کا کھانا. کتنا بھائی؟ دو وقت کا کھانا, بالفعل ہو یا بالقوا ہو. یہ تھوڑی عربی ہے, میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں, اصطلاح ہے. بالقوا کا مطلب آپ رات کو سوئے, آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا دو ٹائم کا, میرا اور میرے بیوی بچوں کا, یا جو میرے زیر کفالت ہیں بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں, ان سب کا دو ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے, بولو, موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے. بالقوا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں, صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں دو ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوا. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہیں لیکن دو ہاتھ اور دو پاؤں سلامت ہیں, اتنی اللہ نے ایبلٹی قابلیت رکھی ہے کہ آپ دو ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں بس کل تک کا. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو, ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ گریبیاں ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں ایک سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, یہ گریبیاں ہیں. گریبیاں ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, گریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان, لے رہا ہے تو سمجھ ندیدہ ہے, حوث کا مریض ہے. اور کچھ لوگ گریبی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 گریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی, اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا, جی اتنے کا, اور رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, تو کہا 10 رائتے لے آؤ خالی. 10 کیا لے آؤ؟ رائتے لے آؤ. دو ٹائم کا کھانا, تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھا, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, بیلچہ گیتی ہاتھ میں ہے, ٹماٹر کی ریڑھی ہے اس کے پاس, ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز, بولو, نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر دو, رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ چار دیواری میں, بولو, سو سکے, چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے شودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو 1 کروڑ روپے لگا کے, بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے ہیں چھپڑے, جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو, منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ. اچھا خیر یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی ستر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ, زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. آغا خان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ, زکام, کھانسی. انہوں نے کہا ڈبلیو ایچ او کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں بولو نہیں ہوتا. بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو وائرل پھیلتے ہیں نا, وائرل جو وائرس پھیلتے ہیں نا, جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ یہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا, آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا, تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہیں. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, نزلے میں تو آپ کو تھوڑی سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ, اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو, محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے, بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا, تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی, تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا, اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون. اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی, لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں, اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے, بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا یہ؟ اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں, یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟ فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے, تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20th grade کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ, اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں, رہائش, خوراک, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا, اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے, اور ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا, اور تیسرا فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کی کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے پیسہ, آ جائے عزت, مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے, جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت ہے رہ گئی ہے نا, وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے. پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اللہ ہم غلط کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے, ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ ان مولویوں کے بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا, یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے, تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں, علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنیوں والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء, کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا, وہ سعودی عرب گئے انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے, انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے, جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے, ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے, وہ لوگ آتے تھے بحث کرتے تھے حضرت سے کہ اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے, بحث کرتے تھے نا. حضرت فرماتے ہیں غرر ہے بھائی, کہ غرر کیا ہوتا ہے, پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے, حدیث کیا ہے, حدیث بتا دی ان کو, پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, منوانا نہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے, آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء ابے یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے تو مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو دو نمبر مولوی ہیں, مولوی ہوتے نہیں ہیں وہ, ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں, تو ظاہر ہے رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے جن کو, انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے, یہ بول مولویوں کو کیا پتا ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے, میرے بھائی خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو, ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا. اب اگر وہ بدکلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کی ناانصافیاں کم ہیں, انصافیاں زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے, ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو, باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں, نا شکری ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے, تو اس نا شکری پہ ٹینشن میں جائے گا, ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے, اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر, اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں, لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے, صبر بنتا ہے, تو صبر کر لیتا, اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا, ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا. تو ہر غلط ٹینشن میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں, بولو غلط ہوتے ہیں وہ. تو سب سے بڑا مسئلہ ناشکری کا ہے, اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ناشکری کا عنصر ختم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے. تو میرے بھائی اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے, اثر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے, 10 سال کے بعد جانا ہے پتہ ہی نہ ہو, تو میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے, اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے دم ہلا رہی ہو کھڑی بھی, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے نا, ایک چھپڑا مل جائے صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ, آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو, شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے رہے, کام زیادہ ہے یہاں پہ, میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے. تو شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے, کام تھوڑی محنت آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, اس مجبوری سے رہتا انسان, ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا, منجی پہ جاتا بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی, یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے, ان کی دال کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی, سکون اطمینان دیا ہے, تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو, ٹینشنیں نہ لیا کرو. آپ بولا کرو اے اللہ ایک چھپڑے سے میری, میں کسی گاؤں میں ہوتا کسی جھونپڑے میں میری ضرورت پوری ہو گئی, لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی, شہر میں زندگی دی مجھے تو نے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا, کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے. اے اللہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے. اے اللہ بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر. یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, بجلی کاٹ کے چلے گئے, ٹینشن نہیں لینی بھائی, سو جاؤ, ایسی تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی پھر عادی ہو جاؤ گے. گاؤں دیہاتوں میں میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو وداؤٹ بجلی. جی جی, اچھا ستمبر میں کم آیا, یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ, ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا, ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا, کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ, تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں, خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو, وہ تو کرو, لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف احتجاج نہ کرو. جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد ایک انتہائی اہم اعلان ہے, وہ سن لیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے. آج کا جو بیان ہوا ہے نا, آپ کہاں سے آئے جی؟ جی کینیڈا میں ہوتے ہیں. اچھا اچھا, کوئی نیا بندہ مجھے فوراً پتہ چلتا ہے, آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں آپ کو. اصل میں جو کینیڈا سے آتا ہے نا وہ پاکستانی لگ ہی نہیں رہا ہوتا, حالانکہ اتنے لاکھ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو باہر سے آتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اس کے بجلی کا بل کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ, اور یہاں جو حالات گزر رہے ہیں ان سے وہ پاک صاف ہوتا ہے, تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے وضو کر کے آیا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اور کیا کرتے ہیں کینیڈا میں؟ بزنس اینالسٹ. اچھا 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 اچھا, صحیح ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے بھائی. گزارش ہے کہ بہت سے لوگ جمعے کا بیان سننے کی خواہش رکھتے ہیں, نماز جلدی ہونے کی نہیں آ پاتے, اب ہم نے ٹائم چینج کر دیا, حسب معمول لیٹ ہوا کرے گی جیسے پہلے ہوتی تھی نا. یہ جو آج کا بیان ہوا ہے, پہلے میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھو اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو, ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں, خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں, تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینا ذا متربا, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے, وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑھے میڑھے چہرے پسند نہیں ہے, ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا, یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے, بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے, کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا, کتنا غصہ آتا ہے نا. آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا یہ کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں نہیں نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ, بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو. تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا, آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے, کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ آخرت کا, غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے, غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی, اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں اس پہ غنیمت ہے بھائی. تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے وہ, کہہ رہے اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں, ٹھیک ہے. ہم کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے, بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے, جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا وہ, یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بےچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے, ٹھیک ہے نا. مالدار جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, اس کو شوگر ہی نہیں ہے, یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو, سمجھتے ہو. کہا کہ صحیح ہے بس, ہم ٹھیک ہیں بہترین ہیں. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا آپ کھا لیں, ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں, جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک, سب کیا چل رہا ہے, اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں اس سے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے. دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے, وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے. تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے، میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے، وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے اوکے کی، اس کا مطلب واقعی اوکے ہے، باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے اوکے کی رپورٹ ہے، جب بھی کوئی مسلم اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی، زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے، تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے، خوش ہی رکھے اللہ تعالی ہم سب کو. اچھا مجھے لوگ اپنا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے، پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے، چار شادیاں تین شادیاں، لوگ ایسے سنتے تھے ماشاء اللہ کتنا اچھا بیان، اب پتہ ہے کیا ہے، ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں، ہاں ہاں جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی اوکے کی ہوں گی نا، یہ جو کھلکھلا رہے ہیں ممبر پہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے، پیسہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ، ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے، ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں، لیکن لوگ نا کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہیں، ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن، اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ٹینشنیں ہیں، آپ جتنی چاہو بڑھا لو. ہم جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے، ہم اپنی پھٹ پٹی پہ گھومتے تھے، اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا، اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹ پٹی میں گھومتے ہیں اور باتیں چار چار شادیوں کی کرتے ہیں، میری پھٹ پٹی بائک دیکھی آپ لوگوں نے، ایسی ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو چکے ہیں، یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. میں نے رکھی ہے ہونڈا 110، کبھی نام سنا ہونڈا 110، روزانہ صبح بائک کی بات کر رہا ہوں، دھکا لگتا تھا اس کو، ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں. میرا جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، پیسوں کی تو ہمارے کبھی بات ہی نہیں کی ہم نے، نہ پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے. تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا ایف ایکس، پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی، 40,000 قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی، 40,000 قسطوں پہ، 3,000 منتھلی قسط تھی. لوگ کہتے تھے اتنی سستی قسطوں پہ کہاں سے مل گئی، جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے مفتی صاحب کسی نے آپ کو چونا لگا دیا ہے، یعنی اس پہ بھی مہنگی ہے. اسی میں ہم رشتے لینے جا رہے ہوتے تھے تیسری شادی کے، اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کرو، خوشی خوشی جاتے تھے، خوشی خوشی اسی گاڑی کو دیکھ کے رشتے ریجیکٹ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی ہم اب سے زیادہ خوش تھے الحمدللہ، اب سے جتنے اب خوش ہیں اس سے زیادہ خوش. تو نہ ہم ایف ایکس میں ہم پریشان تھے، میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا یار ہماری اوقات تو ایف ایکس کی بھی نہیں ہے، 40,000 قسطوں پہ منتھلی وہ خریدی کیوں میں نے، میرے پاس سہراب موٹر سائیکل تھی، سہراب کا نام سنا ہے؟ اچھا اصل میں میرے پاس تھی جی ٹی او 125. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا پیسے ملے، ہم نے کہا اب گاڑی ہلکی نہیں رکھے، ہمارے شوق ہمیشہ سے بادشاہوں والے رہے ہیں. اس وقت کراچی میں جی ٹی او 125 کاواساکی سے بہتر کوئی بائک نہیں ہوتی تھی، جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، سب سے لگژری بائک یہی تھی. تو میں نے وہ خریدی تھی اور اس کو میں نے 20,000 کلومیٹر تک چلایا ہوگا کم از کم، کیونکہ 70 کلومیٹر تو جامعہ تو رشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے، ایسی لگژری بائک ہم نے رکھی ہوئی تھی، پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم، اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا. تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے، اوپر ہی کا سوچا ہے. جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ ٹینشن لیتا ہے، ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمدللہ تھا ہی نہیں، ہم نے کہا جو ہے یار انجوائے کرو لائف کو، بیویاں بھی رکھو بائکیں بھی رکھو، ٹھیک ہے نا، اور کھاؤ بھی اچھا. تین چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے، ایک شادی پہ خرچ کرو، دوسرا خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری، ایسی خاندانی خوراک ہمیں، بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا، ہمیشہ اچھا کھایا الحمدللہ. میں کھاتا تھا نا مدرسے میں, جو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے کوئی, قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے قرضے, اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا, جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس, ٹھیک ہے بچانے کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی, جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا, لوگ دیکھتے پتہ نہیں کون لینڈ لارڈ ہے یہ, حالانکہ بس وہ پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں, اب ختم, بچایا کچھ نہیں, کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی, ہم نے جی ٹی او 125 خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی. وہ میں نے واقعہ کئی بار سنا ہے, سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے, لوگ الحمدللہ جس جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی اپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو, خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں, ان کے بھی خرچے تھے, بائک بیچ کے ہم نے, پھر ہم نے سستی بائک خریدی سہراب, اب پتہ نہیں آتی ہے اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے, ہمارے دوست احباب بھی, مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے مل جائے گی, لے جا بھائی تو سستی بائک ہے جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا, اس کا لاک ہی نہیں تھا, اتنی سستی تھی, تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے اور اگنیشن اس کا لاک ہی نہیں ہوتا, تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے. نماز انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. میں جب آیا تو بائک ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا. دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی, یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں, اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا, ابے ریمو ویجیو میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی, تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. آپ ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے, چار پہیوں پہ آئیں گے بھائی, بائکیں بہت ہو گئی. اب چار پہیوں پہ آئے کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی وہ بھی چوری ہو گئی, تو اب ہم کیا کریں گے بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں میں مل گئی گاڑی ہمیں, ایف ایکس, چاروں ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی, ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے گھر پہ. تو اب میں مسجد کا امام ہوں تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا, پیسے نہیں لگائے, یوں کیا چھت اوپر ہو گئی اس کی. ایف ایکس میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ, ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں. تو اس میں تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی وہ, میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا دو آپ, یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا. بیوی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ اب کیا کر دو, دوسرے کو پہنا دو. میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں اس پہ, سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے. تو ہم اتوار بازار گئے, وہ 80,000 میں پہنا دی ہم نے, اتنا اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے 80,000 مل گئے. بڑی بات تھی اس زمانے میں 80,000, برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور ویکن ہاؤس میں پڑھانا ہے یا بچے روکنے, ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس وقت بچے تھے چھوٹے, ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا, بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت, خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی. جب بھائی جب بڑے ہوں گے اسکول کا ٹائم آئے گا اس وقت سوچیں گے, یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں, ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا, یعنی میں اپنا. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی, آپ کی اللہ بھلا کرے شیراڈ لے لی میں نے, 1.5 لاکھ کی ملی, 80 کیش دیے اور 5,000 قسطیں, وہ محلے میں کہیں سے مل گئی. ہم آ گئے کس پہ, شیراڈ پہ. تو شیراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی, اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار, ہماری اوقات تو سہراب کی بھی نہیں تھی, اللہ نے کیا دلا دی, شکر کی توفیق مل رہی تھی نا, شکر کی, مجھے شکر کی توفیق مل رہی تھی. لوگ میں کہتے یار میری اوقات تو نہیں ہے, ہم تو مولوی لوگ ہیں, ہماری تنخواہیں دیکھو, جذبے دیکھو ہمارے, تو یہ گاڑی مل, میں تو اس پہ واقعی بہت خوش ہوتا تھا. ایک دفعہ میں گاڑی لے کر گیا ہوں کسی بڑے جلسے میں میرا خطاب تھا, لوگ لینڈ کروزر میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے, میری بھی بڑا استقبال ہوا. میں گیا, ہمارے دوستوں نے کہا مفتی صاحب ایف ایکس میں نہیں بیٹھنا, جا کے آپ کی پرسنالٹی پہ یہ ایف ایکس سوٹ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا ایسی کی تیسی بھائی, ہم کس میں بیٹھیں گے, اپنی ایف ایکس میں. تو اللہ نے بے عزتی لکھی ہوئی تھی, جب میں بیٹھا ہوں تو چلی بھی نہیں رہی تھی, چھ آدمیوں نے دھکا لگایا اس کو. یعنی وہ جتنی عزت بچانا دوست چاہ رہے تھے نا, تو وہ اور ہم نے انجوائے کیا. ہم نے کہا بھائی ان چیزوں میں عزت ذلت بولو نا, نہیں ہے ان چیزوں کیا ہو. ہمارا مقصد تھا بیان کرنا, بیان اگر اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے, میں گدھے پہ جاؤں, میں گھوڑے پہ جاؤں, میں سائیکل پہ جاؤں, میں ایفیکٹس میں جاؤں. میں آپ کو اس لیے یہ سارے واقعات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, خام خا کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں بھائی تم لوگوں نے, بلا وجہ اپنا معیار اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے. وہ معیار نہیں ملتا تو ٹینشن میں جاتے ہو. پھر ہم تو یہ سوچ رہے تھے یار ہماری اوقات موٹر سائیکل کی نہیں ہے, اللہ نے 125 دلا دی جی ٹی او. ہماری اوقات تو 125 کی نہیں, اللہ نے ایف ایکس دلا دی. ہماری اوقات تو ایف ایکس کی ہے, اللہ نے شرارت دلا دی. نہیں یاری بات سمجھ میں, ہم شرارت میں گھوم رہے ہیں بھائی, بڑا انجوائے کر رہے ہیں. وہ شرارت بھی گئی, کیسے گئی, بڑا دکھ بھلا واقع ہے. مجھے ایک فراڈی مل گیا, بس فراڈی بہت ملے ہیں. وہ شرارت اس میں ایک آخری جو دھچکا لگنا تھا نا مجھے, شرارت بک گئی میری. اب جب شرارت گئی تو ہم پھر روڈ پہ آ گئے, ٹھیک ہے. تو میں پھر یہاں سے بسوں میں جاتا تھا ڈبلیو گیارہ. اب میں اس وقت مشہور ہو چکا تھا تو مجھے ڈبلیو گیارہ میں لوگ پہچاننے لگے تھے, مفتی صاحب آپ بس میں, دو منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں آ رہا تھا وہاں اترنے, یار آپ بس میں. تو میں کہا میرے بس میں ہی جانا رہ گیا ہے ابھی, اس کے علاوہ میرے بس میں ہے نہیں. تو میں خوش تھا اس پہ, اور اللہ کی قسم خوش تھا, اوپر سے نہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں, میں بہت خوش تھا الحمدللہ کہ یار میری ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بس کا کرایہ تو ہے نا, ورنہ بہت سے لوگ تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا. جذبے اسی طرح, رشتے نہیں, گلگت جا رہا ہوں رشتوں کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیا, بھائی میری ٹوٹل میری یہ ارننگ ہے منتھلی, اس میں اللہ کا شکر ہے گزارا اچھا ہو رہا ہے, تو آپ کی بچی کا بھی گزارا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں ہوگا. ہم نے کہا جاؤ, نہیں ہوگا تو باڑ میں جاؤ, ٹھیک ہے نا, کسی کے سامنے بھیک تھوڑی مانگنی ہے, ایسی کی تیسی. اچھا خیر پھر مل بھی جاتے ہیں رشتے. تو اسی غربت میں ہماری تیسری بھی ہو گئی الحمدللہ. کتنی ہو گئی, تیسری. اچھا بھائی, تو ہمیں اس کی بھی خوشی کہ اوقات ہماری ایک ہی بھی نہیں ہے, اور شادیاں کتنی ہو گئی, ہو جاتی ہیں, یہ میں آپ کو آپ کی بھی ہو جائیں گی, اور اچھے اچھے لوگ مل گئے مجھے. لیکن میں جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ میری شادیاں ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, میری سورس آف انکم آٹومیٹیکلی بڑھ رہی ہے. ایسے ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں تھا, ایسے ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے. اب میں ان کو واقعات سناؤں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, کیسے کیسے ذرائع سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اسٹاک کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک ڈھیلا بھی جمع نہیں ہو رہا ہے, لیکن مجھے فکر نہیں ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا, کل کہاں سے اگلے مہینے. بھائی جب اب تک اللہ نے رکھا ہوا ہے نا تو آگے بھی ہو جائے گا. پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا, ایک بڑا خرچہ. یعنی ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈلیوری آپریشن سے ہوگی, آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں, میں سسرال سے فون آیا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں, ہیں کہاں سے مجھے نہیں. بس دماغ لڑایا کہ کیا کرو, کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بھیج دو اس کو یار, کیا خیال ہے بھائی. بھائی گھر میں سب چیزیں بھیج دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ صبح رات کی بچی ہوئی. میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی دو بیویاں تھیں, سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے. تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی, ایک اضافی. میں اس کے پاس گیا, اس سے میں نے معذرت کی. وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھینٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست, انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کا ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے, تو میں نے کہا بھائی میں, میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ, وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے, یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہ پیسے ہی نہیں ہے یوں ہے یار, بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا, جب انہوں نے بہت اصرار کیا میں نے کہا ٹھیک ہے فوری تو جمع کرانے. میں نے کل میرا یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی, وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا مصعب مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, وہ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا, کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, وطن اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے, اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت, جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا, بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولا سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا, انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوں اچھا لگے گا؟ آدمی لوگ بولیں گے ہماری ایک ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمے لگا دیا ہے آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 16:15 کی رپورٹ چل رہی ہے تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں, اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اب تو مول صاحب ریوا میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی, بھائی تین جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی, اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں اتنے بچے کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ چلو بھائی آگے آگے بھی شادی, جس مسلمان کی شادی ہو رہی ہے وہ آگے. بہت دیر سے آئے یار, اپنی شادی میں لیٹ ہو رہے ہیں آپ. لڑکی والے لیٹ ہو گئے, چھوڑ کے چلے گئے. اچھا اچھا صحیح. تو آپ کو غصہ نہیں آیا لڑکی والوں پہ؟ غصہ آیا آپ کو تو آپ نے ڈانٹا ان کو؟ ابھی تو تھوڑی تمیز سے ڈانٹا ہوگا نا, کہاں ہو رہے گئے. شادی کے بعد پھر غصہ, شادی کے بعد پھر داماد دیکھو کیسا انجوائے کرتا ہے سسرالیوں کو ذلیل کر کے. شادی سے پہلے جو ہے نا جتنا بھی غصہ آ رہا ہو بڑے آرام آرام سے سسرال پہ غصے کا اظہار ہو. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی, اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی, مہر کی رقم ہے 50,000, دلہن کا نام فرح خان بنتے محمد یعقوب خان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں آئے وہ. کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل؟ ان کا نام کیا ہے؟ ابے نام ہی نہیں لکھا دلہن کے وکیل کا. شادی کے بعد دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا غصے کا اظہار, رخصتی ہونے دیں پھر دیکھ ان سے نمٹنا. پھر ابھی تھوڑا کنٹرول, رخصتی ہو جائے پھر دیکھو. کہاں ہیں بھائی دلہن کے وکیل آپ ہیں؟ حضرت آپ ہیں؟ آپ ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے اجازت دی 50,000 مہر میں فرح خان بنتے محمد یعقوب خان کا نکاح اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی سے کروں, اجازت ہے؟ چلو جی, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی, میں نے 50,000 مہر میں آپ کا نکاح فرح خان بنت محمد یعقوب خان سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ. جی اللہ تعالیٰ برکت دے, دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکت زوجین کو تادم حیات نصیب فرما, آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا, جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ. یہ جلدی جلدی ہم سوال لمٹا دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی اس کو میں ذرا مکمل کر دوں جو اپنے بارے میں بتا رہا، دو منٹ میں سمیٹ کے بس مکمل کر کے جلدی جلدی سوالات کے جواب دیتا ہوں. کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے پرسنٹ کمیشن دیں گے، صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے، آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے، میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی، بزنس بھی کیا، اب تک کر رہا ہوں. نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے مولوی لوگ، آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا کسی کے بارے میں دو چار باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں، لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا، اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو، زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ابھی ان لوگ کے پاس تو ریووں میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ بھائی جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے، اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ دو جملوں میں کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں، اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا دو بچوں کے درمیان وقفہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی، اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی. اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی بھی ہیں. جب پیدا ہوا تھا کمبخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان، ایک ٹینشن کا نقصان، ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. تو اس لیے خوش رہا کرو، ٹینشن صرف ایک ہی پالو، آخرت میں بنے گا کیا. صحیح ہے نا؟ اچھا اس مضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں، بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھو ٹینشن کی دو قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی وہ پریشان ہو گئے. آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں، دنیا کی نہیں ہوتی. دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طبعی غم. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے 6 بچے ہیں، ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا. اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ 5 بچے ہوئے ہیں نا، ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں، اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے. لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے، یہ طبعی غم ہوتا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو. دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں، یہ غم ہونا چاہیے. یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہو، ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. عقل کہے کہ یہ غم بنتا نہیں ہے، اور طبیعت کہے بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے. تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ تھا، آپ کا لگژری لائف تھی، وہ بنگلہ چھن گیا، آپ 1000 گز کے بنگلے پر آ گئے. اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار، 1000 گز کا بھی تو کم نہیں ہے. لیکن دیندار آدمی کو بھی ایک دو دن کے لیے، دو چار دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی. وہ ٹینشن اس کی ہوگی، وہ لگژری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی. تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے. لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں، تجھے ابھی بھی تو بہت سو سے اچھا ہے نا. تو وہ عقل کیا کرے گی، اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی، 2-4 دن 6 دن میں ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ طبعی غم وقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے، یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا. دنیا دار کو کیا ہوتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، میں 2000 میں رہتا تھا، میں 1000 کا بندہ نہیں ہوں، یہ میری انسلٹ ہے، میری توہین ہے. اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے، تیری توہین ہوئی ہے، تیرے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے, اس سے بھی ڈپریشن میں جائے گا, خودکشی کی طرف جائے گا. تو یہ طبعی تو وقتی طور پر ہر یہ طبعی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, غم بھی ہوتا ہے. تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے قرآن کیا خوشخبری بتاتا ہے؟ یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں. ان کے لیے جنت ہے بھائی, حورے ہیں ان کے لیے, شہد اور دودھ کی نہریں ہیں. تو اب حوروں کا سن کے ہمارے لبرل لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, جب آپ میدان حشر قائم ہوگا, اگر اللہ آپ کو جنت میں لے جائے تو آپ کہنا ہے اللہ میں حوروں کے چکر کے علاوہ مجھے سارے چکر چاہیے, تو آپ کو حوریں نہیں ملیں گی کیونکہ آپ کو حوروں کا تذکرہ برا لگتا ہے. تو آپ وہاں کہہ دینا کہ اللہ مجھے حوریں نہیں, میں تو کہوں گا مجھے تو چاہیے. آپ بھی کہیں گے, ظاہر ہے, کیا خیال ہے؟ ہم سب کو تو چاہیے بھائی, اللہ کی نعمتیں ہمیں چاہیے. مفتی صاحب, اہل حق اور اہل باطل کی, یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ بےچارا دنیا میں بھی محروم ہے نعمتوں سے, آخرت میں بھی. یہ دنیا میں شادی بھی دیر سے کرتے ہیں, منہ کالا کرتے رہتے ہیں عورتوں سے, ان کو زنا کی تھوڑی دیر کی لذت ملتی ہے, عورت کی محبت نہیں ملتی ان کو, بے وفا عورتیں ملتی ہیں ان کو. آج ادھر منہ کالا کرا رہی ہے, کل کہیں اور چلی جائے گی. تو زنا کی تھوڑی دیر کی جو لذت ہے وہ ملتی ہے بس ان کو, 24 گھنٹے کے غم ملتے ہیں پھر ان کو. دیندار آدمی وقت پہ نکاح کرتا ہے, اس کو بیوی کی محبت ملتی ہے, ایک با وفا بیوی. یہ جو عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں نا, آپ دیر سے آ رہے ہو, مرد غصے میں آ رہا ہوتا ہے, وہ بھائی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے عورت کی کہ وہ غصہ کر رہی ہے. جب یہ نہیں ہوگی نا تو تم رو گے, تم بولو گے یار پہلے میں دیر سے آتا تھا, میری بیوی میری انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی نا, غصہ کرتی تھی. جب بیوی نہیں ہوگی نا, پھر جس دن دیر سے آؤ گے اور پیچھے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا, تمہیں ٹینشن ہوگی کہ یار ایک محبت کرنے والی تھی وہ گئی. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب نا رات 10 بجے کے بعد بہت ٹینشن دیتے تھے کہ کنڈی لگا دی, دروازہ لاک کر دیا کہ نہیں کر دیا, سب بچے گھر میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. ہم بڑے مصیبت میں آتے تھے, یار ابا جو ہے نا ایک فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بچے گھر میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. ابھی ابا کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے یار, میں کنٹرول نہیں ہوتا میرے اوپر, کوشش کر رہا ہوں دماغ ہٹا کے کسی اور کے ابا کے تصور کر کے نا جلدی جلدی نمٹا دوں. اب ہمارے والد صاحب کی جس دن ڈیتھ ہوئی ہے, اگلی رات کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس وقت ہمیں یعنی احساس ہوا ہے کہ یار یہ جو والد صاحب اتنی ٹینشن لیتے تھے نا, یہ محبت تھی. سمجھ رہے ہیں کہ بچے رات کو گھر میں ہو, پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہو, کوئی چوری ہو, کوئی ڈکیتی ہو, کچھ ہو, تو اب وہ جو تھا نا ایک ٹینشن جو محبت کی وجہ سے, وہ ٹینشن اب جو والد جو باپ کو فکر ہوتی وہ فکر نہیں. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ ٹینشنیں دیکھنے میں ٹینشن ہے, حقیقت میں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ہمارے ہاں مشرقی عورتیں جو شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہیں, دیر سے کیوں آ رہے ہو, بیٹھتے کیوں نہیں, ٹائم کیوں نہیں دیتے, گھمانے پھرانے کیوں نہیں لے کے جاتے, خدا کی قسم یہ شادی شدہ آدمی کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ نعمت نہیں ہوتی انسان کے پاس تو کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہوتا. لبرل لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, جو بر وقت نکاح نہیں کرتے, وہ ان محبتوں سے محروم ہیں. اور یہ شادیاں بھی دیر سے کرتے ہیں, ایسی لبرل لڑکیوں سے کرتے ہیں جن کے 20 مردوں سے چکر چل چکے ہوتے ہیں. پھر ان کو وہ محبت تھوڑی ملتی ہے جو ایک ایسی عورت کو ملتی ہے جس کی زندگی میں ایک ہی مرد آیا ہو. 20 آدمیوں سے دوستیاں, کالج میں ان کے 20 بوائے فرینڈ, یونیورسٹیوں میں فلاں سے چکر فلاں سے چکر, اس کے بعد میاں مل گیا تو میاں جب تک صحیح چلے گا صحیح ہے, تھوڑا سا آڑا ترچا ہوا اس کو وسیم کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو ستار کا خیال آنا شروع ہو جاتا. غفار بھائی کیسے تھے یار, بھائی تو نہیں تھے, غفار اچھا تھا. تو ان کو نہیں ملتی محبتیں. اور میں ان لبرل لوگوں کے بڑھاپے کو جانتا ہوں, کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں مالداروں میں کہ یار ہم نے ساری زندگی جس عورت کو بچوں کو کھلایا, بوڑھے ہو گئے تو لفٹ ہی نہیں کراتا ہمیں کوئی, ہمیں غصہ آتا ہے تو کوئی آگے سے جواب ملتا ہے ہمیں. ان کو پھر یہ بڈھا بہت بڑا بوجھ لگتا ہے کیونکہ نچوڑ لیا نا اب اس کو. تو یہ نعمت اللہ نے دینداروں کو دی ہے. دیندار گھروں میں شادیاں کرتے ہیں, پردے والی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں جن کی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی مرد آ رہا ہے, ایجوکیشن کو فوکس نہیں کرتے, گھریلو عورت ہونے کو فوکس کرتے ہیں. हमारे यहाँ सारा फोकस बीवी में एजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो, भाई पहले हया और शर्म देखो उसमें कितनी है। तो ये अल्लाह की ऐसी नेमतें खुदा की कसम दीनदारों पे कि उनको मोहब्बत करने वाली औरतें मिलती हैं। वो दीनदार फिर इससे टेंशन में हो रहा होता है, हर वक्त मुझे रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल किया हुआ मेरी बीवी ने। मैं कहता हूं मेरे भाई जब ये नहीं होगी ना तो फिर तू रोएगा, फिर तुझे गम होगा। अंग्रेजों में नहीं होता ये, अंग्रेजों में इस तरह से सेटअप नहीं होता ना। मोहब्बत करने वाली औलाद मिलती है जो बुढ़ापे में रोए, और ना मोहब्बत करने वाली ऐसी बीवी मिलती है जो दुख दर्द में आपका साथ दे। हमने तो ऐसी औरतें देखी हैं, शौहर को फालिज हो गया, 10 साल बेड पे पड़ा हुआ है, औरत खिदमत कर रही है। बीवी को फालिज हो गया, 10 साल से बेड पे पड़ी हुई है, शौहर क्या कर रहा है, दुआएं करवा रहा है उसके लिए, उसकी खिदमत कर रहा है। ये चीज आपको दुनिया परस्तों में नजर नहीं आएगी। मोहब्बत और रिलेशन तो है ही नहीं। एक मिसाल से बात समझाता हूं, खोपड़ी शरीफ में आ जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर जीशान का नाम सुना है ना, जो अलकादिर यूनिवर्सिटी के डीन थे, डॉक्टर जीशान अभी अलगजाली यूनिवर्सिटी के डीन है, जामिया तुर्शीद ने जो अलगजाली यूनिवर्सिटी बनाई उसके डीन उनको बनाया, बड़े दीनदार आदमी है। लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे या हैं, शायद अभी भी हो, लेकिन थे तो ये तो मुझे पता है। वो अपना वाक्य सुना रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी पोस्ट पे, कहते मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में शागिर्द, कहते हैं मौलाना यूसुफ जिलानी शहीद रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ तो मैं उनके जनाजे में गया, उनके जनाजे में मैंने पहली सफ में तलबा को रोते हुए देखा, और जनाजे का ठाठे मारता हुआ समंदर जो उनके शागिर्दों सा। कहते मुझे ख्याल आया कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं और ये पढ़ाते थे मदरसे में, समझ रहे हैं? मैं अमेरिका से पढ़कर आया, यूके से पढ़कर आया, मेरी तालीम पे लाखों रुपए खर्च हुए हैं और अब मेरी इनकम भी अच्छी है, इनसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मुझे यकीन है कि मैं जब मरा ना तो मेरे जनाजे में यूनिवर्सिटी के 2-4 शागिर्दों से ज्यादा कोई भी नहीं आएगा, और जो आएगा उसके ये जज्बात भी नहीं होंगे जो इनके जज्बात। और इनके शागिर्दों को देखो कैसे गमजदा और कितना ठाटे मारता हुआ समंदर। तो जनाजा तो बड़ा बातिल लोगों का भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ये बात समझाना चाहता हूं डॉक्टर जीशान की। कहते हैं उस वक्त मेरी आंखें खुली तो उनके अल्फाज को मैं अपनी जबान में तर्जुमानी कर रहा हूं कि रिलेशन सिर्फ मजहब बनाता है, मजहब के अलावा रिलेशन नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आई। समझते हो हकीकत में रिलेशन किससे बनता है? सिर्फ मजहब से बनता है भाई। मजहब नहीं है तो रिलेशन गया तेल लेने, पैसा है तो रिलेशन है, नहीं है तो क्या है, तो मेरे किस काम का है भाई? कंपनी आपको कब रखेगी? जब आप उसके काम के हो, जब नहीं हो तो। सऊदी अरब में हमने देखा है 40-40 साल से लोग जॉब कर रहे होते हैं, बीमारी हुई कंपनी ने, शेख साहब ने फौरन क्या किया, ठुड्डा मार के निकाल दे, किक आउट। बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा पैसे वैसे दे देते हैं ज़कात वकात की, चल भाई जा। तो रिलेशन आपको सिर्फ मजहब में मिलेगा। हमें पता है सबसे बड़ी, मैंने तो कॉलेज का माहौल भी देखा और मदरसों में भी गया। मदरसे में जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार मोहब्बत सिर्फ यही मिलेगी आपको, मोहब्बत इसके अलावा कहीं भी नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो कहां से कहां बात चली गई, मैं पता नहीं क्या बता रहा था, ये बात शुरू कहां से हुई थी जो मैं असल बता रहा था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि नेक अमल करेंगे ना आखिरत में हूरे मिलेंगे। तो ये जो हमारे लिबरल लोग जो हूरों का मजाक उड़ाते हैं, इनको ना दुनिया में हूरे मिलती हैं और ना आखिरत। दुनिया में इनको गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं जो भंगियों की तरह उनसे मुंह काला करते रहते हैं, गधे घोड़ों की तरह, फिर वो ठेंगा दिखा के भाग जाती हैं, फिर कोई और। फिर इनको ख्याल आता है 50 साल की उम्र में कि यार अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं। अंग्रेज के लोग बड़ी वफादारी की बातें करते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे, साहब अंग्रेज अपनी बीवी से बहुत वफा करता है, ठीक है वो देर से शादी करता है लेकिन जब वो करता है तो निभाता है। मैंने कहा 50 साल में अब निभाने के अलावा रह क्या गया उसके पास? 20 साल में शादी करके निभाए, बीवी के साथ वफा करे, मैं उसको सलूट करूंगा। सारी जिंदगी गर्लफ्रेंडों से मुंह काला कर करके भंगियों गधे घोड़ों वाली जिंदगी, अब 50-55 में जाके तू क्या तीर मार रहा है शादी करके, वफा कर रहा है उसके साथ बुढ़े। और क्या बोलूं मैं खुद भी 50 साल का होने वाला हूं, तो मैं किसी बूढ़े का मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर मैं 50 साल वाले को बुढ़ा कह रहा हूं तो अपने आप को भी, मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं जो सारी जिंदगी हरामकारियां करता रहे और अभी उम्र में जाके क्या कर रहा है, कह रहा है वफा करेगा बेगम से। अब वफा के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तुझे मिलेगी नहीं अब कोई। اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا جو لوگ تعریف کرتے ہیں گوروں کی جو 50 سال میں شادی کر کے وفا کرتے ہیں, یہ بھی آپ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہو, دوسرا رخ آپ نہیں دکھاتے. میں تو یورپ گیا ہوں تو یہ دنیا داروں کے لیے, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. دیندار جو دنیا جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے, دنیا میں اس کو بیوی کی محبت ملتی ہے, بیوی کے ساتھ خود بھی وفا کرتا ہے, وہ اس کی بھی ایک سکون ملتا ہے انسان کو, اور پھر بچوں کی محبت, ساس سسر کی محبت, احترام کرتا ہے ماں باپ کی محبت, پھر ماں باپ کو اس کی محبت, یہ محبتیں دینداروں کے حصے میں. پھر اللہ کہتے ہیں آخرت بھی کس کے لیے ہے, جو مجھے ماننے والے آخرت میں حوریں ملیں گی. یہ دنیا میں بھی شادی کا مذاق اڑاتے ہیں اور آخرت میں حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. نہ دنیا میں ان کمبختوں کو حوریں ملتی ہیں اور نہ آخرت میں ان کمبختوں کو, وقتی طور پر گدے گھوڑوں کی طرح زنا کے چسکے لے لیتے ہیں یہ, اس کے بعد ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا. بڑھاپا پھر ان کا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا, انتہائی ڈینجرس بڑھاپا گزرتا ہے ان کا. کتے لے کے گھومتے ہیں پھر بڑھاپے میں, کس سے دل بہلاتے ہیں؟ کتوں سے. مفتی صاحب کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نے دیکھا کہ لوگ دکانوں میں گھروں میں اگربتی لگاتے ہیں, اس کی اگربتی مت لگایا کرو دکانوں میں یار, مزاروں کی عجیب سی وہ آتی ہے اس میں, آج کل مزاروں پہ ہوتی ہیں. جی بیٹا, ہاں نہیں ہوتا بیٹا, بس ان سے کہو یاد کیا کریں. اچھا, اگربتی خوشبو کے لیے ونس اپون اے ٹائم لوگ لگایا کرتے تھے, اب نہیں لگاتے, اب اور اچھی اچھی خوشبوئیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. مفتی صاحب لوگ آپ کے بہن دونوں کمیٹی کے ٹائم چینج, ٹائم چینج بہت لوگ کہہ رہے ہیں, ٹائم چینج کر دیا ہم نے بھائی. مفتی صاحب روز قیامت اگر بیوی جہنم میں ہوئی اور شوہر جنت میں, تو کیا شوہر کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال دیں گے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے شوہر یہ سفارش کرے گا ہی نہیں. آج کل کے جو شوہروں کے حالات ہیں, جب ان کو پتا چلے گا نا کہ جہنم میں, تو وہ کہیں گے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, جو اللہ کی تقدیر ہم اس میں کیا ہیں راضی. خیر یہ مزاح کی بات تھی, لیکن اصولی بات یہی ہے کہ قیامت کے دن سفارش کام آئے گی. سفارش کیا ہوگی؟ اگر بیوی جہنم میں شوہر جنت میں, تو شوہر کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے شفاعت کرے اللہ سے, یہ اللہ اس کو حق دیں گے. اب وہ شفاعت پوری قبول ہوتی ہے, آدھی قبول ہوتی ہے, 1/4 قبول ہوتی ہے, 1% قبول ہوتی ہے, 100% ریجیکٹ نہیں ہوگی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی وہ جو رشتہ داری ہے کسی نہ کسی درجے میں کام آئے گی, یہ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن کتنا کس کو فائدہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ یقینی طور پر اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ اگر اللہ کہتا نا شوہر سفارش کرے گا تو لازمی جنت میں جائے گی, تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے. عورتیں کہتی میرا تو میاں اتنا نیک ہے, حالانکہ کہتی نہیں ہے, لیکن اگر فرض کر لو کہہ لیں کہ میرا میاں اتنا نیک ہے تو میں تو بخشی بخشائی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیٹ اپ رکھا ہے کہ عمل سے غافل نہ ہو جاؤ, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ رشتہ داری کام آئے گی. تو صرف یہ شوہر بھی اگر جہنم میں اور بیوی جنت میں ہے اور اس کو شوہر سے محبت تھی, تو اس کی بھی سفارش ہوگی. اب وہ سفارش 100% کام آتی ہے, 50% آتی ہے, 1% آتی ہے, اس کا تعلق آپ کے عمل سے بھی ہے. کہ بعض دفعہ گنہگار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی سفارش سے 1% کام آ جاتی ہے, اس کی سزا کم ہو جاتی ہے. جلنا سا جہنم میں اتنے سال, اللہ چند سال کم کر دیں گے. بعض دفعہ سفارش صحیح ہوگا, جہنم کی سزا ہی معاف ہو جائے گی. تو لیکن یہ کام ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ جو, اچھا اتنا ضرور ہوگا کہ جو جنت میں رشتہ دار ہیں اللہ ان کو آپ کے ساتھ لے آئے گا. جنت میں بھی جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں نا, قرآن میں ہے 27 پارے میں کہ اللہ ان کو وہی مقام دے دے گا. دیکھو شوہر جہاں ہوتا ہے بیگم وہی رہتی ہے نا. آپ کو اگر ترقی مل گئی اور گورنمنٹ آپ کو اس ترقی کی وجہ سے آپ کو اچھا گھر دے دیا, تو بیگم کو بھی غریبی میں کیا مل جاتا ہے؟ اچھا گھر مل جاتا ہے. آپ کی تنخواہ اچھی ہو گئی تو غریبی میں بیگم کا لائف اسٹائل بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے آخرت میں بھی یہ رکھا ہے, بیگم بھی جنت میں, آپ بھی جنت میں. بیگم کے اعمال زیادہ اچھے نہیں تھے, آپ کے زیادہ اچھے تھے. آپ کو جب اللہ اوپر کی جنت میں لے گیا تو بیگم کو بھی کہاں لے جائے گا؟ اس لیے کہتا ہوں چار کرو تاکہ 4 عورتیں غریبی میں تمہارے ساتھ اوپر والے مقام میں چلی جائیں اور تم دھڑام سے نیچے والے مقام. اچھا خیر, 4 اگر کر لو گے نا تو ویسے ہی شاید جنت میں چلے جاؤ. اللہ کہے گا اس نے بہت بیچارے نے بہت, یعنی اب اللہ کیا کہے گا آپ خود سوچ لو اللہ کیا کہے گا. اللہ کہے گا بھائی اس نے اتنی عورتوں کی وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. اب میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا, میرے گھر والے بھی سنتے ہیں, بولے تکلیفیں کہاں اٹھائی ہیں. وہ کہیں گے تکلیفیں تو ہم اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ٹاپک یہیں پر. بھائی یہ اتنا حصہ کاٹ دینا آخری والا. مفتی صاحب روزے گئے بیوی جنت میں گئی تو فلانا. مفتی صاحب آپ سے ایک درخواست ہے کہ جمعے کے بیان میں علم دین حاصل کرنے پر نصیحت کریں, قرآن حدیث سے کریں گے یہ ٹاپک پر انشاءاللہ. مفتی کیا کہتے ہیں, میری خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں. ضرور پڑھا دیں گے انشاءاللہ. ولید بھائی سے رابطہ کر لیں. ہمارے ہاں میں پشاور سے آیا ہوں, ہمارے دارالعلوم ہے وہاں ہر جمعہ نماز کے بعد مجلس ذکر پڑھی جاتی ہے جس میں لائٹ وغیرہ بند کرتے ہیں. بھائی مسجدوں میں اجتماعی سطح پہ مجلس ذکر کروانا تمام لوگوں کو جمع کر کے, یہ بدعت عمل ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میری عمر 23 سال ہے, گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ سے انسان کی فٹنس لیول گر جاتا ہے اور جسم نہیں بنتا. کیا یہ درست ہے؟ بالکل بکواس ہے. شادی کے بعد ہی جسم بنتا ہے. آپ کے باڈی کی تمام جو بیسک نیڈز ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی آپ کی باڈی خراب ہو جائے گی. تو مرد جب بالغ ہوتا ہے نا تو جیسے اس کو روٹی چاہیے, اس کو پانی چاہیے, اسی طرح نر ہے تو عورت چاہیے اس کو, عورت ہے تو مرد چاہیے اس کو. تو یہ مل جائے گا تو باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, صحت اچھی. تبھی دیکھو شادی کے بعد ہی تو چہرے پہ رونق آتی ہے کمبختوں کے, اس سے پہلے حالت کیا ہوتی ہے چہرے کی. تو یہ بالکل غلط بات ہے, فوراً شادی کر لیں فٹ فاٹ ہو جائیں گے ایک دم. کیا یہ حدیث ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا جنت میں مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی؟ اگر نہیں تو پھر اسے مرد کی خوبصورتی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو جنت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ مردوں پہ بال نہیں ہوں گے جسم پہ. جنت کے حسن کے معیار دنیا سے الگ ہیں. جنت میں تو مرد زیور بھی پہنیں گے نا. دنیا میں زیور پہنا ہوا اچھا لگتا ہے, زنانہ پن لگ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی بیوٹی اور ٹائپ کی ہوگی. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بال نہیں ہوں گے, اس سے بال علماء نے استدلال کیا کہ داڑھی نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بال نہ ہونے کا مطلب تو یہ کہ اسکن خوبصورت ہوگی, اس کا داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے علم میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. کیونکہ داڑھی تو مرد کا حسن ہے, تمام پیغمبروں کے داڑھی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسین بنایا تو داڑھی تھی نا ان کے. ہمارے نبی کو اللہ نے حسین بنایا تو داڑھی تھی. تو کوئی واضح حدیث ہمیں اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے, کسی صاحب کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جنت میں مردوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی. یہ پہلے مکمل کر لوں. اچھا بھائی ایک داڑھی پگڑی والا شرط تو دیکھتے ہیں مولوی سے, پشتو زبان میں وہ کہتا ہے باجا اور ڈول اور سنگنگ کے سارے اوزار جائز ہیں کیونکہ یہ نہ گالی ہے نہ جھوٹ ہے. کہاں سے جائز ہیں بھائی؟ صریح حدیثوں میں کو حرام کہا ہے. مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیے مفتی صاحب, غریب لوگ بڑے پریشان ہیں. چینی 200 روپے کلو ہے, آٹا 150, دودھ 230, غریب گھر کا کرایہ دے گایا. ہائے اللہ تعالیٰ سب کی اچھی کی رپورٹ رکھے بھائی. اب مجھے لوگ کہہ رہے تھے آپ مہنگائی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی اس سے؟ تم نے آواز اٹھانی ہے نا تو تمیز سے جاؤ, دھرنے دو, کنٹینر لے کے اسلام آباد بند کرو. اس سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو تھوڑی سی کچھ ایسا لگے گا جیسے کوئی جھوں چل رہی ہے. میں ممبر پہ یا سب علماء کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے, بلکہ میں پھر وہی غربت مہنگائی کی باتیں شروع کر دوں گا تو تھوڑی سی ٹینشن جو شادیوں کی باتیں سن کے ختم ہوتی ہے وہ اور بڑھ جائے گی. تو اس لیے اس پہ میں بات نہیں کر رہا, ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسرا غریبوں کی جو مسئلے ہیں, حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اس پہ میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ مالدار لوگ کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. غربت مہنگائی میں غریب کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے, گورنمنٹ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو مالدار لوگ دیں نا ان کو, جا کے زکاتیں دیں, ان کا خیال کریں. کسی کے پڑوسی سے جا کے پوچھ لیں یار آپ کے بل اتنا زیادہ آ گئے, آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے, تو چلو اس دفعہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کرتا ہوں. گارڈوں کی تنخواہیں دیکھی ہیں نا, میں بتاتا رہتا ہوں, گلی کے گارڈ 10,000 روپے تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں. تو کیا گلی والے محلے والے لوگ ان کو 30,000-40,000 تنخواہ نہیں دے سکتے کیا؟ بالکل دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے. تو خود عوام کو غریب کا خیال نہیں ہے. احتجاج کروانے کے لیے صبح شام تقریریں کروا لو ان سے. کیا بیوی کو مارنا جائز ہے اگر وہ بات نہ مانے اور گھر کا ماحول خراب کرے؟ مجھے پٹوائے گا کیا؟ اس پر میرے تفصیل سے بیانات موجود ہیں, اشکال جواب, قرآن کا حکم کیا ہے, اجازت کیا ہے, یہ پوری ڈیٹیل میں آپ سرچ کر لیں یوٹیوب پہ, میرے بیانات اس میں ڈیٹیل میں موجود ہیں. نارملی تو یہ جائز نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجہ پہ, کسی زوجہ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو غیر اخلاقی حرکت ہے. باقی کس صورت میں شرن گنجائش ہے وہ گنجائش کی باتیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, دیکھو ایسے بھی ہمارے پاس بہت کیسز آ رہے ہیں, شوہر بیوی کو ماں باپ سے گھر نہیں جانے دیتا اور پھر فتوے لے آتا ہے علماء سے کہ دیکھو فتوا ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی. مفتی کو جتنی بات بتائیں گے نا مفتی اس حساب سے فتوا دے دیتا ہے, پوری ڈیٹیل سامنے نہیں رکھتے ہیں لوگ, پھر اپنی مرضی کا فتوا لگا کے اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, تو غلط ہے. آپ پوری ڈیٹیل جب بتائیں گے تو اس کے حساب سے فتوا چینج ہو جاتا ہے. ماں باپ جو ہیں یہ دل خوش دلی سے ملنے دیا کرو اپنی بیوی کو, شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہوا ہے, کل تمہاری بیٹی بھی تمہیں یاد رکھے گی تمہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا سسرال میں جا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائے وہ. تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ بیوی ماں باپ سے ملنا چاہ رہی ہے آپ کو, نہیں مہینے میں ایک دفعہ ایک گھنٹے کے لیے. ایسے ایسے لوگ ہیں دس دس سال سے بیوی ماں باپ سے نہیں ملی, پورے پورے سال نہیں ملتی, تو خوش دلی کے ساتھ بھیجا کرو یار. ہاں بار بار روز ہی جا رہی ہے اور روز آپ سمجھ رہے ہو کہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں اس سے, پھر ایک الگ بات ہے. تو کچھ چیزیں اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں. ایک مسئلے کا جواب دیں گے کہ پہلا شوہر مر جائے اور بیوی کی کہیں اور شادی ہو جائے, تو میرا سوال یہ کہ پہلا شوہر میرا ماموں ہے تو اس کو جنت میں کون سی بیوی ملے گی؟ دیکھو شوہر گم ہو جائے نا, گم ہو جائے گا پہلے پوچھا انہوں نے, پہلا شوہر مر جائے تو جو آخری والا میاں ہوتا ہے نا وہی ملتا ہے. جس کے آخر میں عورت نکاح میں رہی ہو, ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ وہی اس کا اصل شوہر ہوتا ہے, تو جنت میں اسی کو ملے گی. اب اس چکر میں بہت سی خاتون اپنے شوہر کے مرنے کے بعد شادی نہیں کرتی کہ ہم نے شادی کر لی تو پرانے والے کے بجائے ہم کس کو ملیں گی, نئے والے کو, جبکہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے, پرانے والے کو. اس چکر میں وہ دوبارہ شادی نہیں کرتی. ایک بات تو یہ خوب سمجھ لو کہ جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. ابھی آپ کے دل میں پرانے والے کی محبت ہے, آپ کو نیا والا پسند نہیں آ رہا, تو یا تو یہ جنت میں جائے گا ہی نہیں اس کی حرکتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر پرانا والا ہی مل جائے گا. ظاہر ہے اللہ بغیر نکاح کے تھوڑی چھوڑے گا آپ کو. اور اگر یہ مل گیا تو آپ کو یہ ریپیئرنگ کے بعد ملے گا. ابھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نا, اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام. دیکھو جب ہم کوئی کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں, کوئی بائک ہے میں اپنی بائک کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, تو میں ایسے تھوڑی پکڑا دوں گا, سروس اسٹیشن لے کے جاؤں گا, دھلائی ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, ٹیوننگ ہوگی, سروس ہوگی, اس کے بعد دیکھنے میں جب زیرو میٹر لگے گی پھر میں گفٹ دوں گا. ایسا ہی ہے نا, لوگ پرانے کپڑے اٹھا کے کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں, لوگ کتنا غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا پکڑا دیا. تو اللہ تعالیٰ عورت کو جو یہ نیا والا شوہر دے گا یہ ایز اے گفٹ دے گا, تو اس کی پہلے ٹیوننگ ہوگی, سروس اسٹیشن پہ اس کی دھلائی ہوگی, اس کے جو چکن پاکس کے دھبے ہیں اور چیچک کے جو داغ دھبے ہیں یہ سارے ان کی بھرائی ہوگی. سمجھتے ہو گٹکے کے جتنے نشانات تھے دانتوں سے دھو کے ختم کیے جائیں گے. اس کے بعد ریپیئرنگ کے بعد انشاءاللہ یہ خاتون کو اچھا لگے گا. تو اتنا اللہ اس کو ریپیئر کر کے بنا دیں گے کہ آپ کو پرانے والے کے بجائے اب کون سا اچھا لگنے لگے گا, یہ والا. تو یہ ٹینشن نہ لو کہ پرانا ملے گا کہ نئے ملے گا, کوشش کرو ایسا عمل کرو جنت میں چلی جاؤ, پھر جو ملے گا وہ بہت اچھا لگے گا. اس کو فوکس کرنا چاہیے, اس کو آج کل زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا کہ جنت میں چلے جائیں, پرانے اور نئے والے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے. میری عمر 23 سال ہے, گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں, میرے دوست کہتے ہیں شادی کی وجہ سے انسان کی, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر پھر بھی جنت میں اچھا نہیں لگ رہا تو اللہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا نکاح اس سے ختم کر کے ادھر کرا دیتے ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے, ہمیں شریعت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخر والے شوہر کو ملے گی. لیکن اس بارے میں شریعت خاموش ہے کہ اگر عورت کی چاہت نہیں ہوگی, عورت کی چاہت ہوگی مجھے وہ والا ملے, تو اس سے شریعت خاموش ہے. ہمیں اصول یہ پتا چلتا ہے کہ جو چاہت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی. جنت چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے, تو عین ممکن ہے کہ اللہ پرانا والا کسی خاتون کو اسپیشل آفر ہو, اس کے لیے خصوصی پیکج ہو, ٹھیک ہے نا, کہ سب کو نیا والا ملے گا لیکن تمہیں کیا دے دیا جائے گا, وہ پرانا والا. اچھا خواتین کو پرانا والا مرنے کے بعد ہی اچھا لگتا ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پرانا والا کب اچھا لگتا ہے؟ وہ مرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, اور کوئی سی ٹینشن میں تو مر گیا ہوتا ہے, پھر مرنے کے بعد کہہ رہی ہوتی کتنے اچھے تھے. تو بھائی اب جو ہے اس کو اچھا سمجھو. میری عمر 23 سال ہے, گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں, میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کا یہ ہو گیا یہ بھی ہو گیا, بس یار بہت ٹائم ہو گیا, مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا لی آواز, اور آگے چلو میرے بھائی مفتی صاحب یہ بھی ہو گیا میرے بھائی, دو منٹ میں اسپیڈ سے پڑھ کے ختم کر دوں, میں بہت دنوں سے پڑھے یوٹیوب پہ کہہ رہے تھے آنکھوں کے لو آپ تھوک لگانے سے نظر بڑھتی ہے اور یہ سنت بھی ہے. सुनना तो नहीं है भाई आंखों में, भाई यूट्यूब पे किसी हकीम डॉक्टर को सुनने के बजाय अपने क्लिनिक का जो डॉक्टर है उससे पहले पूछ लिया करो। मुझे नहीं पता भाई, मैं कोई आंखों का डॉक्टर नहीं हूं कि थूक लगाने से बिनाई बढ़ती है कम होती है, लेकिन मेडिकली डॉक्टरों ने इससे कभी हमने सुनी नहीं है ये बात कि कोई थूक लगाने से बिनाई बढ़ती है। अच्छे भले सीधे साधे देखो, सेहत अच्छी होगी तो सब चीजें ठीक होंगी। सुबह उठ के जॉगिंग किया करो, कम खाया करो और खुश रहा करो, टाइम पे सो जाया करो, तो थूक लगाने की जरूरत रहेगी नहीं, वैसे फिट फाट रहो। मर्दों का चोटी पोनी बांधना कैसा है? जायज है भाई, अगर लंबे बाल हैं तो पीछे पीछे की तरफ वो पोनी बांध सकता है। मुझे ज्यादा शादियां इतनी जरूरी है तो बाकी उलमा इस पर बाकायदा तरीके से बयान नहीं करते। दूसरा, अगर 15 साल में शादी जरूरी होती दीनदार उलमा हजरात के घराने इसके रिवाज भी होता, मगर आज दीनी तलबा दुनियावी तालीम मुकम्मल करने के बाद निकाह भी हो जाता है और कामयाब भी और खूब दीन का काम भी लेते हैं। कहते हैं शादी बहुत लंबा सवाल है, खुलासा यही है कि आप जल्दी शादी की बात करते हो, चार शादियों की बात करते हो, दूसरे उलमा बात क्यों नहीं करते? देखो मैं बात कर रहा हूं तो सही बात कर रहा हूं ना, तो दूसरे उलमा नहीं कर रहे तो उनसे पूछो कि ये अकेला बेचारा क्यों कर रहा है, इस पे इतना बोझ मत डालो, आप भी कर लें, ठीक है ना। दूसरे उलमा मुखालफत नहीं करते, अगर मुखालफत कर रहे होते सारे उलमा, मैं अकेला बात कर रहा होता फिर आप कहते आप जमहूर के खिलाफ जा रहे हो, एक अकेले आप ही दुनिया में बरहक हो, बाकी सारे गलत हैं, ऐसा हो नहीं सकता। हदीस में आता है उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। उलमा बात नहीं करते लेकिन अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं भाई बंदा बात ठीक कर रहा है। अब वो बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि कैसे करें, आप खुद एक बीवी हो, दूसरी जब नहीं होगी तो वो कैसे करेगा ना। अब वो दूसरी करने के लिए बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, बच्चे आगे आके खड़े हो जाते हैं, महल्ले वाले खड़े, तो फिर टेंशन इतनी है, वो कहते हैं यार अब इस महंगाई में बिजली का बिल दें या दो शादियां करें हम। तो अब जब वो खुद नहीं कर रहे तो फिर वो बात करना भी उनके लिए मुश्किल है, तो फिर वो बोल देते हैं जी उनसे जाके पूछ लो, ठीक है ना। मुखालफत नहीं करते उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इतनी मजबूत तरीके से दावत नहीं देते। बाकी देर से शादियों का भी रिवाज हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों से आया है, जब एक चीज का रिवाज आ गया तो फिर हमने उसके लिए नुक्ते भी तलाश कर लिए, वरना मुसलमान कल्चर में ऐसा नहीं था देर से निकाह। उस्ताद जी सूद के बारे में हम सिर्फ 6 चीजों के बारे में मिल में, ये फिर अगले हफ्ते दें, ये बहुत लंबा सवाल है, अगले हफ्ते दें। जुम्मे का टाइम वही रहने दें क्योंकि हल्ले महल भाई बहुत लोग परेशान है उस टाइम से, मेजोरिटी को देखा जाएगा ना। मेरी अम्मी मेरे नाना की जायदाद बंटवारा हुआ, मेरी अम्मी का हिस्सा हम बच्चों में तकसीम हुआ, अभी अम्मी का इंतकाल हो चुका है, मामू कह रहे हैं हम भाई मिलकर काम करेंगे और मैं राजी नहीं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, बताएं कि मैं अपने हिस्से की आवाज उठाऊं। बिल्कुल आवाज उठाएं, बालिग आदमी को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, अगर वो मिलकर काम नहीं करना चाहता तो ना करे, तो रिश्तेदारों को इसमें जबरदस्ती अपनी राय मुसल्लत करने की इजाजत नहीं है, आप अपना हिस्सा ले लें। विरासत के बारे में तो मैं लोगों से कहता हूं ढीठ बन के हिस्सा लिया करो, लोग कहते हैं हम एक्चुअली बड़े भाई की रियायत में, उसका नुकसान ये होता है कि इससे विरासत की तकसीम का कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। कुछ चीजें देखने में बुरी लगती हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। डाकू को पकड़ के चंबे मार रहे हो, देखने में बुरा लग रहा है ना, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसी तरह विरासत मांगता हुआ अच्छा नहीं लग रहा होता आदमी, लेकिन इससे सोसाइटी में इंसाफ आता है। जब एक भाई विरासत मांगेगा दूसरा कहेगा मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, फिर लोग कहेंगे यार फला ने मांगा था तो हम भी मांगेंगे, उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अब्बा अम्मा के मरने के बाद विरासत की तकसीम का रिवाज बढ़ेगा सोसाइटी में। अभी रिवाज है माफ करने का, बहने माफ कर दिया, फलाने ने माफ कर दिया, शर्म आ रही है 20 साल बाद तकसीम हो रही है, इससे जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर। इसलिए ढीठ बन के मांगा करो विरासत, भाई मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। आप मेरे भाईजान है, बहुत प्यारे हैं, बहुत नेक हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दें आप, ठीक है ना जी। नहीं, मां बाप से भी ले सकते हैं, लड़के ले सकते हैं, मां को ये हक नहीं है। बाज माएं ये करती हैं कि शोहर का इंतकाल हो गया, अब 1000 गज का बंगला है, 1 करोड़ रुपए का बंगला है वो, अब उसमें सबका हिस्सा है, बेटे को भी जरूरत है, बेटी को, बेटियां शादी हो गई वो तो उस घर में रहती भी नहीं है, चलो बेटे तो फायदा उठा रहे हैं, बेटियों का क्या कसूर है। अब जब कहा जाता है अम्मा इस घर को बेचो ताकि सबको विरासत मिले, मां कहती हूं जब तक मैं जिंदा हूं इस घर की मैं कोई बेचने की बात भी नहीं कर सकता, बच्चे कहते हैं कबूल है। नुकसान किसका हो रहा है? जो इस घर में रहते नहीं है, जिनकी रुख्सती हो गई ना, उनका इस घर से क्या लेना देना भाई। नुकसान उस गरीब का होगा जिसको कारोबार के लिए पैसे चाहिए। तो ऐसे मौके पे उलमा यही बयान करते हैं कि वालदा को मजबूर किया जाएगा कि भाई शरीयत में देखो, अल्लाह भी तो मां बाप के हुकूक जानता है ना, तो अल्लाह ने आपकी मां का 12.5% रखा है ये बताने के लिए कि इनका इससे ज्यादा में हिस्सा है नहीं। اب ماں کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ سارا رکھ لے؟ یہ تو قرآن کی آیت کی مخالفت ہو گئی نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ نے بیوہ کا حصہ 12.5% رکھا ہے نا, باقی کس کے لیے دیا ہے؟ بیٹے بیٹیوں کے لیے. تو ماں اگر سارا رکھ لے گی, پورا گھر ہی نہیں بیچنے دے رہی, تو پھر یہ ظلم اولاد پر ہے. تو ماں کے لیے یہ شرن جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی لڑ سکتا ہے, لیکن کوشش کرے ماں سے بدتمیزی نہ کرے, بس مضبوط لہجہ ہو, بدتمیزی نہ ہو کہ اماں یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ جو ہے کیا نام ہے, یہ قانونی ضابطہ ہے اور یہ فائل میں بیچ رہا ہوں اور کسٹمر آ گئے, تو یا پھر آپ کو اتنا پورشن ہم دے دیتے ہیں اس گھر میں سے, اگر وہ قابل تقسیم ہو. ہاں ماں یہ کہتی میں روڈ پہ آ جاؤں گی اور میں کہاں جاؤں گی, میرے شوہر کی یادگار ہے, تو یہ غلط دلائل ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ اماں آپ روڈ پہ نہیں آؤ گی, اولاد کے ذمے لازم ہے کہ ماں کے لیے رہائش کا انتظام کریں, چاہے ذاتی گھر ہو چاہے رینٹ پہ ہو. تو ماں کو روڈ پہ لانے کی اجازت نہیں ہے. آپ بولیں آپ کا 12.5% ہے, اس میں آپ گھر ارینج نہیں کر سکتی, تو ہم بیٹے مل کے آپ کو کیا دیں گے, گھر دیں گے, یا ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے آپ کو. تو اسی گھر میں کہ جی میرے میاں کی یادگار ہے, یہ غلط مطالبہ ہے. ایسے تو پھر اماں ہوا وہیں رہتی جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے, اور پھر ان کے بچے اماں کی یادگار, پھر پوتے ابا کی یادگار, تو ہم وہیں ہوتے ابھی تک, سارے ایک ہی جگہ پہ پوری دنیا آباد ہوتی. دنیا پھیلتی گئی ہے, شادیوں کے بعد گھر بکے ہیں, جائیدادیں تقسیم ہوئی ہیں, چائنا بن گیا, امریکہ بن گیا, آسٹریلیا بن گیا, پوری دنیا جو آباد ہوئی ہے اسی وجہ سے تو آباد ہوئی. ابا اماں کے مرنے کے بعد ان کا گھر کیا ہوتا ہے دیکھتا ہے. ہمارے والد صاحب کا جب گھر بکا مجھے بھی بڑا رونا آ رہا تھا, کیونکہ ہماری یادگار تھی یار, والدہ ماں باپ کے ساتھ ہم نے 40 سال گزار دیے وہاں پہ, بڑا رونا آ رہا تھا. لیکن ہم نے کہا بیچو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آگے قبر میں ہم نے بھی جانا ہے, تو کب تک یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگاؤ گے؟ ہمارے ابا بھی تو ہمارے دادا کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو سہارنپور میں ہوتے آج. جب ابا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تو اب ہم بھی چھوڑیں گے؟ اصل آخرت ہے بھائی, اصل کیا ہے, دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ. تو اما کو سمجھا دو, اما وراثت تقسیم ہوگی, آپ کا 12.5% آپ کو ملے گا, اس میں آپ کے لیے گھر ارینج نہیں ہو سکتا, ہم بیٹے ہیں, رہائش ہمارے ذمے, آپ کی کیئر کرنا ہمارے ذمے, لیکن گھر بکے گا تاکہ سب کو ان کا حصہ ملے. مفتی صاحب روضہ رسول پر سلام کے علاوہ ان سے دعا کی درخواست کرنے, یار یہ بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے, مجھے اس پہ پوری تحقیق نہیں ہے اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. جو قبر پہ جا کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں نا, میری اس پہ بارے میں حقیقت یہ کہ تحقیق نہیں ہے. تو سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.